أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ سبقت لے جائیں گے, وہ آگے نکل جائیں گے. انہم لا یعجزون, اس لیے کہ وہ ہمیں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, اہل ایمان کو دیکھیے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہیں کفر و شرک کے مقابلے کے لیے پوری طرح سے مستعد اور تیار رہنا چاہیے, اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, تو تم ان کے مقابلے کے لیے تیاری کر رکھو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے, امکان بھر. من قوتن, قوت کی فراہمی کے ذریعے سے بھی. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور گھوڑے باندھ کر رکھنے کے اعتبار سے بھی. تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ تم خوف زدہ کرو ان کے ذریعے سے, یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ, اور دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں, یعنی جو منافقین ہیں. لَا تَعْلَمُونَهُمْ, جنہیں تم نہیں جانتے. اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ, اللہ انہیں جانتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تم پر ہرگز کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تم کفر کو خوف زدہ رکھنے کے لیے ڈیٹرنٹ فراہم کرو, قوت فراہم کرو. اور قوت کی فراہمی میں کوئی ریسٹرکشن اور لمیٹیشن نہیں ہے. نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو فراہم کرنا تاکہ جو ہے دشمن کی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ مملکت اسلامی کی طرف جو ہے بری نظر سے دیکھ سکے, یہ بھی اسی کے ذیل میں ہے. اور اس کے لیے پہلے سے اتنی تیاری, اس کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. تو اس میں دیکھیے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے, ہمت ہے, اس کے ذریعے سے قوت فراہم کرو. گھوڑے باندھ کر رکھنا اس زمانے کے اعتبار سے, آج کے لیے اس کے اعتبار سے جتنی بھی چاہے میزائل ٹیکنالوجی ہے, اس لیے کہ اب تو گھوڑوں کے ذریعے سے حملے تھوڑی ہوتے ہیں, اب تو وہیں سے, اب تو ٹیکنالوجی کی وار ہے. تو ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو اتنا ایڈوانس رکھو تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کیے رکھو, اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے جن کا ابھی تمہیں پتا بھی نہیں ہے وہ سب بھی, یعنی جتنی بھی باطل قوتیں ہیں ان سب کے اندر جو ہے دہشت پھیل گئی. اس کے اعتبار سے سوچئے کتنی ضرورت ہے کہ ہم ملک نہ صرف اقتصادی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو بلکہ اس کے علاوہ دفاعی طور پر بھی پوری طرح سے خود کفیل ہو. وہ ملک اپنا دفاع کیا کر سکے گا جس کا جب جی چاہے اس کے F-16 جو ہیں وہ پورے پیسے دینے کے باوجود روک لیے جائیں, اور جب وہ جنگ آلود پرزوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر جو بعد میں ان کو کہہ دیا جائے کہ اتنے سالوں گزرنے کے بعد جو ہے اچھا جی اب آپ لے لیجیے, یہ معاملہ جو ہے, اور اس میں بھی جو ہے کتنا ظلم اور زیادتی, اتنا عرصہ جو ہمارا پیسہ دبائے رکھا اس کا کیا کیا. ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے کبھی بھی اپنا اللہ کا جو حکم ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, پوری قوت اور طاقت یہ تمہاری اپنی ہونی چاہیے. یہ مستعار اور مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تم دشمنوں کو خوف زدہ نہیں کر سکتے بلکہ خود خوف زدہ رہو گے. تو اس کے لیے کتنی محنت, کتنی جو ہے دیانتداری ہر طبقے کی, حکمرانوں کی بھی اور عوام کی درکار ہے, تب جا کر یہ سچویشن اچیو ہو سکتی ہے. یہ ہے دین کا فلسفہ. دین صرف کہیں جو ہے خانقاہوں میں بیٹھنے اور جناب ضربے لگانے کا نام نہیں ہے. دین تو باطل کو ہر میدان میں شکست دینے کا, اور پری ایمپٹیو میئر جو ہے وہ حق کا ہونا چاہیے کہ باطل کو یہ جرت اور ہمت نہ ہو سکے کہ وہ جو ہے حق کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اور اگر وہ جھکے صلح کی طرف, فَجْنَا لَهَا, تو آپ بھی ان کی طرف جھک جائیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر توکل بھروسہ کیجیے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, وہی ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں میں محبت اور رسوخ ڈالتی. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا, ما اللہ کا بینا قلوبہم، پھر بھی آپ ان کے دلوں کے اندر وہ محبت اور الفت پیدا نہ کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا کر دی ہے، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. پھر میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ اس دور میں جو اہل ایمان کی محبت اور الفت ہے اس کا بھی بات تھی، اور آج اہل پاکستان کو بھی جوڑنے والی چیز کون ہے، کون سی ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے، جس کی وجہ سے جو بھی دلوں کے اندر قربت ہے، کوئی مغایرت محسوس نہیں ہوتی، چاہے کسی بھی ہمارے ملک کے علاقے رہنے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، یہ ہے کہ جب وہ آ کے کہتا ہے کہ السلام علیکم تو دوسرا بھائی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ مجھے جو ہے کوڈ ورڈز کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ تمہیں میری طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے. تو یہ الفت اور محبت، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنی ٹکڑیوں میں بچ چکے ہوتے اگر اللہ کی طرف سے جوڑنے والی چیز ہمیں یہ دین اسلام حاصل نہ ہوتی. آج بھی اگر ہم اپنا تفرقہ، اپنے اختلافات، اپنی ساری جو ہے جتنے بھی نزاعات ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے واحد طریقہ اور ذریعہ جو اللہ کی پرسکرپشن ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر آئی تھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہونا. یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جو آپ کی پیروی کرنے والے حقیقی معنوں میں اہل ایمان ہیں ان کے. ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور حقیقی اہل ایمان کے لیے، آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے. یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو ابھاریے قتال کے لیے. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر ہوں گے تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 کے اوپر. وہیں یکم منکم مئتین یغلبوا الفا من الذین کفروا، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100 تو وہ غالب ہوں گے 1000 پر ان میں سے جو کافر ہیں. بے انہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جنہیں اپنے دین پر ایمان نہیں ہے، جنہیں باطنی بصیرت اور تیقن حاصل نہیں. یہ ابتدائی جو اہل ایمان تھے ان کی جو کیفیت تھی ایمانی، ان کے اعتبار سے اللہ نے یہ حکم دیا تھا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، جب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ والی کیفیت نہیں رہی، تو اس کے کچھ وقفے کے بعد بھی اگلی آیت نازل ہوئی کہ الان خفف اللہ عنکم، اور اب اللہ تعالی نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی تم پر سے. عالم ان فیکم ضعفا، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں میں کمزوری بھی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، تو تم میں سے اگر ہوں گے 100 صبر کرنے والے تو وہ غالب ہوں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000 تو وہ غالب ہوں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کے، ڈٹے رہنے والوں اور جمے رہنے والوں کے ساتھ. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کے لیے ہوں جنگی قیدی اس وقت تک جب تک کہ وہ زمین پر پوری طرح سے غلبہ حاصل نہ کر لیں. اصل میں ایسا ہے کہ جب یہ غزوہ بدر میں جو ان کے 70 بڑے بڑے سردار، جو 70 تو مارے گئے تھے، 70 پکڑے گئے، قیدی بنے، اب ان کے بارے میں جب مشورہ شروع ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ جو نرم دل تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ ان سے کچھ مال غنیمت وغیرہ یا فدیہ وغیرہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ کی رائے یہ تھی کہ یہ نہیں، ابھی یہ کفر کی کمر ٹوٹی نہیں ہے، ان سب کو ہلاک کر دینا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو پہلی رائے تھی نرمی والی، اس سے اتفاق فرمایا. اس پر اللہ کی طرف سے تبصرہ آ گیا کہ نہیں، جب تک کہ جنگ جو جاری ہے، جب تک باطل کی کمر ٹوٹی نہیں ہے، تو یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کے لیے قیدی ہو اس وقت تک، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں غلبہ حاصل نہ کر لے، یعنی جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے اس طرح ان کو قیدی بنا کر رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ترید عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، دنیا کا فدیہ وغیرہ، واللہ یرید الآخرہ، حالانکہ اللہ چاہتا ہے آخرت. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا حکم اللہ کا لکھا ہوا اس سے پہلے سے, پہلے سے سے مراد اصل میں سورہ محمد جو کہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی, اس میں جو آپشنز دی گئی تھی اس میں آیت نمبر 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ فدیہ بھی لے سکتے ہیں, فدیہ لے کر بھی قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ پہلے سے جو بات آ چکی ہے وہ نہ ہوتی لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو ضرور پہنچتا اہل ایمان تمہیں اس کے بارے میں جو فدیہ تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. یعنی اللہ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ پاک نے خود پرمیشن دے رکھی تھی اس لیے اللہ پاک نے اس کو کنڈون کر دیا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, پر کھاؤ اس میں سے جو بطور غنیمت حاصل کیا ہے تم نے پاک مال, یعنی مال غنیمت قیدیوں کا فدیہ وغیرہ. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, فرما دیجئے ان کو جو آپ کے ہاتھ میں آپ کے قبضہ قدرت میں ہے جو قیدی. اب ان قیدیوں میں سے بھی کچھ ہوں گے جن کو سوچ میں آ رہی ہوگی, کچھ ایسے تھے جو ابھی دل میں ایمان لائے ہوئے تھے, اظہار نہیں کیا تھا, ادھر جو ہے وہ اپنے بھائی بندوں کے ساتھ مل کر آنا پڑا آپ کے قیدی بن کے. تو فرمایا ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ کے علم میں ہوا کہ تمہارے دلوں میں نیکی اور خیر تھی بہتری تھی, یوتکم خیرم مما اخذ منکم, تو اللہ پاک تمہیں دے دے گا, عطا فرما دے گا اس سے بہتر جو تم سے لے لیا گیا, جو فدیہ وغیرہ تم سے لیا گیا ہے اس کی بجائے اللہ تم سے اور بہتر معاف لے دے گا. ویغفر لکم, اور تمہیں معاف فرما دے گا. شرط کیا ہے کہ اب اس ایمان کا اظہار کرو, کھلم کھلا اسلام قبول کرو, تو پچھلی ساری کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ, اور اگر وہ ارادہ کریں گے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خیانت کا, تو وہ تو اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو پھر اس نے قابو دلا دیا آپ کو ان کے اوپر. واللہ علیم حکیم, تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں, یعنی جو ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے, یہاں پر بھی اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں لگایا, یہ مہاجرین ہو گئے. والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا پناہ دی اور ان کی نصرت کی ان کی مدد کی, یہ ہو گئے انصار. اولئک بعضہم اولیاء بعض, یہی لوگ ان میں سے ایک دوسرے کے ولی ہے, پشت پناہ ہے. والذین آمنوا ولم یہاجروا, یعنی یہ تو دیکھیے غیر ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ولی ہیں, بظاہر تو دنیاوی اعتبار سے تو وہ قریش, یہ جو ہے مدینہ طیبہ کے رہنے والے اور مختلف قبیلوں کے لوگ, لیکن فرمایا یہ آپس میں یہ ہیں جن کی دلی دوستیاں ہیں, محبتیں ہیں, جن کے اب تعلقات ہیں. اس کے برعکس والذین آمنوا ولم یہاجروا, وہ لوگ بھی جو ایمان لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی, اس ایمان کا عملی ثبوت فراہم نہیں کیا, کفر اور شرک کے گھر میں رہنا گوارا کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت نہیں کی. مالکم من ولایاتہم من شیء, تو تمہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی میں ان کی ولایت میں کوئی تعلق نہیں ہے. حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں, عملی ثبوت پیش کریں دین کے ساتھ اخلاص کا. وان استنصروکم فی الدین, ہاں اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں, فعلیکم النصر, تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, سوائے اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان. اگر کسی مثال کے طور پہ یہ اہل ایمان جنہوں نے بھی ہجرت نہیں کی ہے, یہ اگر مدد مانگے کفار کے خلاف تو تمہیں مدد کرنا فرض ہے, لیکن اگر یہ مدد مانگے ایسے کسی قبیلے کے ساتھ جس کے اور تمہارے درمیان امن کا معاہدہ ہے, تو دیکھیے معاہدے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کا ایکسپشن جو ہے دیا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کہ جناب یہ ہمارے ایمان والے بھائی ہیں اس لیے ان کے ساتھ مل کر ہم جن سے عہد اور معاہدہ ہے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو بھی عمل تم کرتے ہو انہیں خوب دیکھتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے اصل میں دلی دوست ہیں, ولی ہیں, خوش پناہ ہیں. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير, اور اگر تم ایسا نہ کرو گے, یعنی جو دبے ہوئے مسلمان وہاں پر ہیں جو ابھی ہجرت نہیں کرتے, وہ مدد مانگے, تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا, اس لیے کہ مشرکین جو ہیں ان کے اوپر غالب آ کر ان کو تنگ کریں گے. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور ان کی نصرت کی, مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, وہی ہے سچے اور حقیقی ایمان والے. لہم مغفرت ورزق کریم, انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور انہی کے لیے باعزت رزق. یہ جہاں رزق کریم کی بات آتی ہے تو یہ صرف دنیا کے تن ٹکڑے نہیں ہیں, اللہ کی جنت بھی اللہ کا رزق ہے اور سب سے باعزت رزق تو وہیں پر. یہاں آپ غور کیجئے کہ جناب سورت کے آغاز میں اگر آپ کو یاد ہو تو آیات آئی تھی, سیکنڈ جو سیکنڈ آیت تھی اسی میں بات شروع ہو گئی تھی کہ انما المؤمنون الذین, حقیقی معنوں میں ایمان والے تو وہ ہیں, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں, واذا تلیت علیہم آیاتہ, اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, وہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. پھر ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں, جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے وہ اس میں سے لگانے والے اور کھپانے والے ہیں. ان کے لیے کہا گیا تھا اولئک هم المؤمنون حقا, وہی جو ہیں سچے اور حقیقی مومن ہیں, اور انہی کے لیے جو ہے یہ الفاظ آئے تھے کہ لہم مغفرت ورزق کریم, انہی کے لیے مغفرت بھی اور رزق کریم بھی ہے. تصویر کا ایک رخ بندہ مومن کی زندگی کا وہاں پر بتایا گیا کہ اس کے اندر وہ عاجزی ہے, تذلل ہے, اللہ کی آیات اللہ کے کلام اس کے دل کے اوپر جو ہے کتنا جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ نمازیں پڑھنا, وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ کے بندوں پر ان کی ہمدردی میں خرچ کرنا, یہ تصویر کا ایک رخ. تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ یہاں پر سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر آیا ہے کہ وہ صرف نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف اللہ کی آیات سے ایمان میں اضافہ نہیں کرتے رہتے ہیں, لیکن اس ایمان کے اضافے کا عملی ثبوت جب پیش کرنے کا موقع آتا ہے تو ان کی تصویر کی ان کی زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, گھر بار ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دینے والے, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ, اب مجھے بتائیے, کہتے ہیں جہاد کی بات جو ہے یہ نصاب میں سے خارج کر دو, بس پڑھے, اللہ نے اپنے کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو یہ تو قرآن میں سے بھی خارج کر دیتے. اتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ یہاں بات آ رہی, کہاں کہاں سے چھپاؤ گے, کہاں کہاں سے نکالو گے. تو وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے نصرت کی, وہ ہیں جو کہ حقیقی مومن ہیں, انہیں کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو جناب کس کو مغفرت نہیں چاہیے, کس کو رزق کریم نہیں چاہیے, کون ہم میں سے ہے جو یہ چاہے گا کہ اسے پکا اور سچا مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ ملے. اگر چاہیے ہیں تو پھر یہ آیات ان کے نمبر نوٹ کیجئے, اور ان میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں گے تو اللہ کا کلام تو سچا ہے, ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم اس کے بارے میں سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں. یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے, بغیر کسی کوشش محنت کے, بغیر کسی جو ہے وہ تگ و دو کے, بس ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے وہ مل جانے والی. اس کے لیے جو ہے سر دھر کی بازیاں لگانی پڑتی ہیں, خلوص اور اخلاص کا عملی ثبوت پیش کرنا ہوگا, اور زندگیوں میں وہ دونوں رخ. آپ کو شاید اس سے پہلے میں نے سنایا کہ نہیں, ایران کے جب اہل ایمان جو ہے مسلسل جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑ سے چلے جا رہے تھے خلافت راستہ کے دور میں, ایران کی مملکت جو ہے وہ بھی شرنگو ہو گئی, تو ایرانیوں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ یار جا کر پتہ تو کرو کہ یہ لوگ کیا چیز ہیں, جدھر جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگاتے چلے جاتے ہیں اور یہ جو ہے کسی کے روکنے سے رکتے ہی نہیں. تو انہوں نے جناب جاسوسی کی اور انہوں نے جا کر جو رپورٹ دی ہے بہت ہی شارٹ لیکن بڑی کنسائز, اور اس میں حقیقی معنوں میں جو ان آیات میں جو بندہ مومن کی زندگی کے رخ آ رہے ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے بیان کر دی. انہوں نے کہا ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار, ایسے لشکری ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. یہ تو عجیب لوگ ہیں, یہ راتوں کے راہب ہیں. راتوں کو ان کو دیکھو تو ان کی داڑیاں آنکھوں سے تر ہوتی ہیں. یہ ظالم وہ ہے جو اس کے سہرگاہی سے وضو کرنے والے ہیں, لیکن دن کو دیکھو تو گھوڑے کی پیٹھ پر ایسے جم کر بیٹھتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی شاہ سوار نہیں. دنیا نے راہب بھی بہت دیکھے لیکن وہ راہب دن کے بھی راہب ہوتے ہیں رات کے بھی راہب ہوتے ہیں, اور دنیا نے شاہزوار بھی بہت دیکھے, وہ دن کو تو بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ ان کی راتیں شراب اور کباب اور اس کے اندر جو بھی اگلے اس کے لوازمات ہیں ان کے اندر بسر ہوتی ہیں. یہ دنیا میں عجیب قسم کے لوگ آئے ہیں. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ وہ کسی اپنے لشکر کے رات کے وقت میں معائنہ کر رہے تھے, دیکھا کچھ ساتھی ہیں جو اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کے آیات پڑھ رہے تہجد کی نماز میں. فرمایا انہی کی وجہ سے اہل ایمان کو فتح اور اللہ کی طرف سے نصرت حاصل ہوتی ہے. کچھ لوگ تھے جو اس وقت آرام کر رہے تھے, کہنے لگے ان کی وجہ سے جو ہے شکست ہوتی ہے. یہ معاملے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب خواب غفلت میں پڑے ہوئے یہاں تو تہجد اور اس کو تو چھوڑیے فجر بھی جو ہے فرض وہ بھی اس کو بھی لگائے. اس ملک کی 95% پلس آبادی کا معاملہ جس کا یہ ہو مجھے بتائیے وہ کہاں سے اللہ کی تائید و نصرت کو مل سکتی ہے. اللہ کی تائید و نصرت وہ تو اس کے شہر گاہی سے ملتی ہے, وہ اللہ کے حضور میں عاجزی سے ملتی ہے, وہ اس طرح سے کھلم کھلا اللہ کی جو ہے وہ حکم عدولی سے اور نافرمانی سے نہیں ملتی ہے. تو یہ زندگی کے نقش اور رخ جو ہیں یہ قرآن مجید میں ایک طرف تو آ رہے ہیں, یہ آیت نمبر 74 جو بتا رہی ہے کہ جناب جہاد ہے, قتال ہے, ہجرت ہے, مال اور جان کی قربانیاں ہیں, اور دوسری طرف ادھر جو ہے وہ سیکنڈ آیت نمبر 2 جو سورہ انفال کی اس سے لے کر اور آیت نمبر 5 تک آپ کو یہی مضمون ملے گا کہ زندگی کا ایک رخ وہ اور ایک رخ یہ. اللہ ہمیں یہ دونوں رخ اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم, اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں بھی اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ ہو کر تمہارے ساتھ مل کر, فاولائکم منکم, مگر سے وہ بعد میں ہیں لیکن وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, البتہ جو رحمی رشتوں والے ہیں وہ ان میں سے زیادہ حقدار ہیں دوسروں کی نسبت اللہ کی کتاب میں. کس کام کے لیے؟ یہ سارا بھائی چارہ اپنی جگہ, دلی دوستی بھی اپنی جگہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں جو ہے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی, مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا, انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. وراثت کے لیے جو قوانین ہمیں سورہ نساء میں پڑے ہیں جو رحمی رشتوں سے جو آپ کے یعنی بھائی اور جو ہے والدین کی طرف سے جو ہیں انہی کو یا جو بھی عزیز اور رشتے دار اس طرح سے ہیں وراثت میں حصہ ان کے لیے ہے. کہیں کوئی یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ جب اتنا ان کا قرب ہے اتنا تعلق ہے تو ان کو وراثت میں حصہ اسی کے مطابق ہوگا. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے.